سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سورہ نساء کی جس آیت کو دو یا تین مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، یعنی ابتدائی آیت بنائی گئی، اس آیت میں عربی گرامر کے اعتبار سے جو ایک کمبینیشن ہے ما اور اللہ کا، ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع، ما اور اللہ جو عربی میں حصر کے لیے آتا ہے، یعنی مقصد اونلی، جہاں پہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک چیز ہو یا ایک مقصد ہو، وہاں پہ یہ ما اور اللہ کی میچنگ ہوگی یا ان کا کمبینیشن ہوگا. ما کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہ عربی کا میم الف ما ہے، ہندی یا اردو کا ماں نہیں ہے. تو ایک معنی جو اس آیت میں آئے ہیں نگیٹو نہیں، ماں اللہ، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جب یہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن بنتا تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بنتی ہے، اور یہ حقیقت اونلی کا مطلب دیتی، لا الہ الا اللہ، توحید پروردگار اس کائنات کی اصل ہے، حقیقت، اس سے بڑی سچائی اس کائنات میں کوئی نہیں. لیکن آپ وہاں دیکھیں لا اور اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کو کوئی اور بھی لا اور اللہ کا کمبینیشن یاد آ رہا ہوگا، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذو الفقار. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اور جہاں مقصد یہ ہو کہ صرف یہ، جیسے معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، جوان کوئی نہیں ہے علی کے علاوہ. سورہ نساء میں یہی کمبینیشن استعمال ہوا کہ رسول کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہو صرف اطاعت کے لیے. تین چار مرتبہ یہ آیت آ گئی، لیکن چونکہ آج اس کے ساتھ سورہ شورا کی آیت نے پیغام کو مکمل کیا، اس لیے میں نے اس کو تکرار کیا، اطاعت. اور پھر اب قرآن کریم نے بتایا کہ اطاعت کا طریقہ کار، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ. اب یہ محبت اور مودت دونوں عربی کے لفظ ہیں، تو یقیناً ان دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا، ورنہ ایک مطلب کے لیے دو لفظ کسی زبان میں نہیں بنائے جاتے ہیں، الا یہ کہ باہر کی زبانوں سے کوئی لفظ کسی میں آ جائے وہ الگ چیز ہے. تو اب محبت اور مودت کے فرق کو واضح کرنے کا موقع نہیں، لیکن قرآن نے کہا اجر رسالت یہ مودت. سورہ نساء کی آیت سے جب اس کو ملاتے ہیں تو ذرا سا پیغام وسیع ہو گیا. مودت اجر ہے پیغمبر کی رسالت کا، لیکن یہ محبت جس اطاعت کو سکھاتی ہے وہ مقصد ہے تمام رسولوں کا، تمام رسول. قرآن ماں اور اللہ کو سمجھانے کی ناکام کوشش میں نے اسی لیے کی، ناکام اس لیے کہ جس انداز سے مجمع بیٹھا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا پیغام پہنچا نہیں ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے. تو اب تمام رسول، مودت فی القربا اجر رسالت ہے خاتم النبیین کے لیے، مگر مقصد رسالت جو بیان کیا، تمام رسولوں کا اطاعت، اور اطاعت ہمیشہ ہوگی جہاں مودت ہوگی، مودت کے نتیجے میں اطاعت. اور یہ پیغام ایک جگہ نہیں آیا، بار بار آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت ہے تو پیروی کرو. اور وہ سلمان فارسی کی مشہور حدیث، پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا پہلا حصہ بہت مشہور بھی ہے اور وقت بھی تین چار پانچ بلکہ پہلی مجلس سے آج تک میں نے آپ کا زیادہ لیا. بہت ہی مشہور سلمان فارسی کی حدیث, لیکن عجیب بات یہ حدیث کے دو حصے ہیں, ایک غیروں سے متعلق ہے, ایک ہم سے متعلق. جو غیروں سے متعلق ہے وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا کہ ابھی ایک اشارہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں پوری حدیث آ جائے, اور جو ہم سے متعلق ہے وہ اتنا کم پڑھا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کو سمجھانا پڑتا. سلمان کا وہ مشہور جواب کہ جب رسول نے کہا, پوچھا کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے, اور کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے, اور کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا, وہ مشہور واقعہ میں پڑھ نہیں رہا, اشارہ کر رہا ہوں, ہر ایک کو یاد ہے, بچے بچے کو معلوم, اس کا اتنا ہم سے تعلق بھی نہیں ہے, یہ تو غیروں کو سلمان کی فضیلت بتائی جا رہی. لیکن جب سلمان نے پیغمبر کے سوال کا جواب دے دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کی بھی سلمان نے وضاحت کر دی, تو بات ختم ہو گئی. سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے تھا, نہیں, سلمان پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑے رہے اور کہا کہ یا رسول اللہ, اب دیکھیے اسٹائل بدلا, یا رسول اللہ. اب یہ جو سلمان کا آخری جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے پوچھا پورا روزانہ قرآن, تو میں روزانہ تین بار قل ھو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ قل ھو اللہ جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے, تو جس نے ایک بار تلاوت کی ایک تہائی, دو بار تلاوت کی دو تہائی, تین بار تلاوت کی کل قرآن کا ثواب اسے ملے گا. اسی طرح ذرا میں فاسٹ ہو گیا تھا, مجھے خود احساس ہو گیا تو میں تھوڑا سا تقریر کی رفتار کو کم کر رہا ہوں. اسی طرح آپ نے میرے مولا کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا, یا علی مسئلوں کا مسئل التوحید فی القرآن, اے علی تیری وہی مثال ہے جو قرآن میں سورہ قل ھو اللہ کی مثال ہے. ایک بار قل ھو اللہ پڑھنے والے نے 1/3 قرآن کو حاصل کیا, دو بار قل ھو اللہ والے نے 2/3 قرآن کو حاصل کیا, تین بار قل ھو اللہ والے نے کل قرآن کو حاصل کیا. اے علی تیری بھی یہ مثال ہے, جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا اس نے 1/3 ایمان کو حاصل کیا, جس نے دل میں بھی تیری محبت کو رکھی اسے 2/3 ایمان مل گیا, اور زبان اور دل کی محبت کے بعد جس نے ہاتھ پیروں سے تیری اطاعت کر کے دکھا دیا اس نے کل ایمان کو حاصل کیا ہے. دل میں محبت ہے تو ہاتھ پیروں سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو اور ہاتھ اور پیر معاویہ اور یزید جیسے کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یا دل میں محبت ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں ہے, اور اگر دل میں محبت ہے تو خود بخود آدمی چاہے کہ نہ چاہے, ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں, یعنی ہمارے یہاں سے مطلب دنیا انسانیت میں, جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے محبت سے چھوٹا درجہ, جس سے متاثر ہوتا ہے, جس سے ذرا اٹیچمنٹ ہوتا ہے, عقیدت پیدا ہوتی ہے, آدمی خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا, اور یہ کہ جب واقعا یہ عقیدت زیادہ بڑھ جائے تو مکمل طور پر بالوں کا اسٹائل, لباس کا انداز, بات چیت کرنے کا طریقہ, کھلاڑیوں کی کاپی کی جاتی, اداکاروں کی کاپی کی جاتی, اور پتہ نہیں کس کس کی. لیکن یہ ہماری فیلڈ میں بھی ہے, میں تو ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ایک ناپختہ قسم کا اوریٹر یا خطیب, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان خطبہ جب مجالس شروع کرتے ہیں پڑھنا اور سیکھنا, اب تو ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ سیکھنے کی عمر ہی نہیں ہے, بڈھے طوطے کو کون بولنا سکھائے گا, تو اب ہمارے لیے تو آپ مایوس ہو جائیے. مجھے تو کوئی مشورہ دینے کا فائدہ نہیں ہے, ارادہ بھی کرتا ہوں کہ آج 55 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا, اس دن 5 منٹ اور تاخیر ہو جاتی عام دنوں سے, خیر اس کو تو چھوڑ دی. لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں اپنی خطابت کا تو کوئی نہ کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی غیر معصومین میں اس کا رول ماڈل ہوتا ہے, خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا, شاید اس کا ارادہ بھی نہ ہو, شاید اس نے گھر میں اس کی مشق بھی نہ کی, حتیٰ یہ کہ گلاسز کو کس طرح حرکت دیتا ہے وہ بڑا خطیب جس سے ہم متاثر ہیں, وہ آستینوں کو کس طرح بلند کرتا ہے, اور وہ مجلس میں کتنے منٹ کے بعد اپنی شیروانی کا پہلا بٹن کھولتا ہے, یہ چیزیں آپ سے متعلق نہیں ہیں, لیکن چونکہ میں بچپنے سے دیکھتا چلا رہا ہوں خود بخود ایک طریقے, کیونکہ عقیدت ہے، وہ عقیدہ جو محبت کے قریب ہے، تو آل محمد سے محبت کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے کہ محبت ان سے کر رہا ہو اور پیروی کسی اور کی کر رہا ہو، راستے پہ کسی اور کے چل رہا ہو، جو زبان علی کا نام لے رہی ہے، جو دل علی کر رہا ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک علی کی اطاعت کر رہا ہوگا. یہی لفظ شیعہ کا ترجمہ. لفظ شیعہ اس کا ترجمہ کیا؟ لفظ شیعہ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہمارے اردو میں اور ہے، لیکن وہ اردو میں ہے. اب آپ حضرات تو انگلش والے ہیں، باوجود یہ کہ آپ اردو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، اردو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب ویسی اردو تو نہیں رہی ہوگی. تشیع جنازہ، یہ تشیع اور لفظ شیعہ ایک ہے. تشیع جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں جنازہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا. اور ہوتا یہی ہے کہ جس طرف جنازہ جائے گا آپ اسی کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جنازہ ادھر اور آپ ادھر. شیعہ کا مطلب یہی کہ جہاں جہاں علی جا رہا ہے، جو علی کا شیعہ، وہ اس کا ارادہ بھی نہ ہو، اس کی نیت بھی نہ ہو، اس نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن جہاں جہاں علی جا رہے ہیں، خود بخود ہی علی کے ساتھ ساتھ، علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا. اور یہ اس حدیث میں بھی، وہ یہ اس حدیث میں بھی پیغمبر نے بیان کیا کہ دو چار حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر پیغمبر نے محبت کے ساتھ ساتھ وہیں ہاتھ کے ہاتھ اطاعت کا پیغام بھی دیا ہے. لیکن ہم آدھی حدیث یاد رکھتے ہیں، آدھی بھول جاتے ہیں، یا آدھی سمجھتے ہیں اور آدھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. اطاعت کے لیے، اطاعت کے لیے مکمل ترین پیغام. یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہوں، آج اطاعت موضوع نہیں، محبت اطاعت کو پیدا کرتی، اور خود بخود والی اطاعت، جس طرح بچے کاپی کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کسی نیت کے ساتھ نہیں، کسی ارادے کے ساتھ نہیں، اتنا اٹیچمنٹ ہے بچی کو ماں کے ساتھ کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ اگر اس کی ماں اسکارف یا ابا یا برقع پہننے کی عادی ہے، تو یہ بچی بھی وہ برقع پہننے کی کوشش کرے گی، اور اگر میک اپ کی عادی ہے، تو یہ بچی بھی ڈریسنگ ٹیبل پہ جا کے لپسٹک اٹھا کے اس لپسٹک کو لگانے کی ناکام کوشش کرے گی، جس میں لپسٹک لگے گی کم، کھائی زیادہ جائے گی، لیکن یہ نقل کی کوشش. وہ بچہ ہے، باپ سے اٹیچمنٹ ہے، تو باپ کے جوتے پہن کر چلنے کی کوشش کرے گا، چاہے 10 مرتبہ گرے. اب میں بات کو کیوں پھیلاؤں، میں تو زیادہ جو میرا طریقہ ہے رسول اور امام کا کلام. اطاعت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہیں. یقیناً محبت پہلے ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون محبت اہل بیت ہے. آغاز ہی اسلام کا وہاں سے ہوتا. دعوت ذی‌الشیرہ محبت اہل بیت کا پہلا مکمل پیغام ہے کہ یہ محبت آئے گی تو یہ انسان خود بخود اطاعت کرے گا. جو اصل ہمارا عنوان بن کے حکومت امام زمانہ تک پہنچ رہا ہے، کچھ باتیں آ جائیں گی حکومت کے بارے میں، شاید نہ ہو تو کل سے آنا شروع ہوں گی، لیکن ابھی یہ بات پوری کروں. پیغمبر کا یہ ارشاد، مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند. خالی اس پر حدیث مکمل نہیں ہو، من رکبا نجا ومن تخلف عنہ انا غرق وہوا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پاتا. سفینہ نوح کی حدیث کتنی مشہور ہے، صاحبان ایمان میں سے ہر ایک جانتا. اور یہ حدیث ہی اطاعت کا مکمل پیغام. ہم تو یہ حدیث یہاں تک سنتے ہیں کہ سفینہ نوح کی حدیث اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی اہمیت کو واضح کر رہی، کہ نجات ملے گی تو صرف اہل بیت کے دامن میں اور کہیں نہیں ملے گی. لیکن یہ مکمل پیغام ہے اطاعت کا. کہا کہ یہ نوح کی کشتی کے مانند ہے جو سوار ہو گیا. اور یاد رکھیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کشتی میں سوار ہو، کشتی جا رہی ہے ایسٹ میں اور آپ جا رہے ہو ویسٹ میں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر کشتی اس میں جا رہی ہے اور آپ ویسٹ میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. لفظ سوار، رکبا، جس نے رکوب، جس نے سواری اختیار کی، مکمل پیغام اطاعت اسی حدیث کے اندر. جب اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گئے. دیکھیں یہ فرق ہے، اہل بیت کے کشتی میں سوار نہ ہوں، باہر کھڑے ہوں، اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کر آپ اہل بیت کا قصیدہ پڑھیں، गांधी ने भी कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा, हत्ता कार्लाइल जैसे मुतअस्सिब दुश्मन रसूल, पूरी किताब लिख डाली रिसालत के खिलाफ, लेकिन उसने भी अहले बैत की अजमत का इकरार तो किया। पहले किताबें छपती थी हजार हजार और दो दो हजार कोटेशन 1400 साल के गैर मुस्लिमों के अहले बैत के बारे में, अब ये इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल, ये सब अजमत का इकरार कर रहे हैं लेकिन कश्ती में बैठे बगैर। अहले बैत तो इतने अजीम है कि अगर हमने अहले बैत का कसीदा पढ़ा तो क्या कमाल किया, अहले बैत की अजमत तो उनका दुश्मन भी मानेगा। भाई ये जुमला है ना जिस पर शिमर को जूते पड़े थे, मतलब वो हकदार तो था लेकिन उसकी जबान से जो जुमला एक्सटेम्पो निकला कि जब यजीद के दरबार में आका हुसैन का कटा सर इसलिए पेश कर रहा है ताकि उसे इनाम मिले, तो ये कहे कि ये कटा सर पेश किया कि यजीद तेरे हुक्म से मैंने कायनात के अफजल तरीन इंसान का सर काटा है। दो जूते यजीद ने उसको मारे कि अफजल तरीन भी कह रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि सर काटा, लेकिन ये लफ्ज जबान पे खुद ब खुद आ जाएगा। जो अहले बैत की जरा सी सीरत को देखे या सूरत को देखे, तो अगर हमने इसी को अहले बैत का की मोहब्बत और मवद्दत समझ लिया तो हम में और गांधी में फर्क क्या रहा। गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यह इंडिया के बहुत सारे लोग, वरना गैर मुस्लिमों की एक तवील फहरिस्त है, मगर फर्क यह है कि वो तारीफ कर रहे हैं, सवार नहीं हो रहे कश्ती नजात में, और मोमिन से तकाजा किया जा रहा है कि खाली तारीफ ना करो, सवार हो तब न जाओ। लफ्ज नजात का जो आया है, नजा कब, रकेबा जब सवार हो जाओगे। गरचे मुझे जगह कोई नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन अब जो कुछ मोमिनीन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उनको मजमा क्रॉस करना पड़ रहा, आप खुद ही देख लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। मैं अपनी मजलिस भी नहीं रोक रहा हूं, मेरी मजलिस चलती रहेगी क्योंकि वक्त मेरे हाथ से निकल रहा। तो आप इतनी सी हदीस, अच्छा रोकना पड़ेगा जी, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि आपने माचिस फैक्ट्री में काम किया हो, वरना ये जो कुछ तारीखें आती हैं इसमें मजमे को इसी तरह से बैठना पड़ता है जैसे माचिस की डिबिया में माचिस की तीलियां भरी जाती हैं। तो खैर मैं ये जानता हूं कि आज जो मजमा आ रहा है ये मेरा बयान सुनने नहीं आ रहा, यह आका अब्बास की मोहब्बत में आ रहे हैं और आखिरी तीन दिन का मजमा। मुझे अंदाजा भी है कि वो किस हवाले से आ रहा है, इसलिए मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शायद आज की मजलिस हो तो उतनी ही लंबी लेकिन मसाइब का बयान ज्यादा हो जाए, ये पैगाम पूरा हो। अब सफीना नूह की हदीस मुकम्मल पैगाम कि अहले बैत की मोहब्बत का मतलब है रकेबा, और जब सवारी का लफ्ज आ गया तो खुद ब खुद ये पैगाम आ गया, जहां अहले बैत वहां पे तुम। यानी कश्ती में बैठने वाला अगर किसी वजह से ये चाहे भी कि कश्ती में बैठ गया हूं उधर ना जाऊं जहां कश्ती जा रही, कि आजकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्रूज शिप, अब जो आप बैठ गए उसके अंदर वहां नहीं जाना जहां पे ये शिप जा रहा, जाना पड़ेगा अगर बैठ चुके हो, और पैगंबर ने शर्त लगाई रखे बाकी। इसी तरह वो मशहूर हदीस मोहब्बत पैदा करती है, खुद ब खुद पैदा करती है इताअत को, वो मशहूर हदीस क्या है अली, वो जो जब पैगंबर से उस आयत की तफसीर पूछी गई, मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा आयत, और फिर इसी में वो शजरा खबीसा खानदान बनो मैया, लेकिन बात जरा सा मेरे असल मौजू से हट जाएगी तो पहले ही टुकड़ा, कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाक दरख्त की जैसी है जिसकी जड़ जमीन में है और शाखें आसमान में। या रसूल अल्लाह ये कौन सा दरख्त है, ऐसा दरख्त तो हमें आज तक नजर नहीं आया। बचपने में कहानी सुनते थे कि कोई लड़का जैक था कि जिसने वो गाय बेच के जादू के तीन बीज खरीदे तो ऐसा दरख्त होगा जो आसमानों तक गया। वो कहानियां थी, वो फिक्शन था, वो फेरी टेल थी, हकीकत में तो ऐसा कोई दरख्त नहीं है जो कुरान कह रहा है कि मसलन कलेमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। असल माने जड़, फर माने शाखे, जड़ जमीन में है शाखे आसमान पे, تو اب اس سے پہلے کہ پیغمبر اس کو بالکل واضح کریں, تاریخ کے ایک واقعے میں مولا کے ایک جملے نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ جس وقت بت شکنی کے موقع پہ مولا کو اپنے کندھے پہ, اور وہ بھی اس لیے کہ علی نے کمزوری ظاہر کی, جب پیغمبر نے کہا علی میں تمہارے کندھے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں, جب علی کو اپنے کندھے پہ سوار کیا تو ایک سوال یہ بھی کیا کہ اے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچا, حبل تو بہت اوپر رکھا تھا, عربوں کا سب سے بڑا بت نہ لات تھا نہ منات تھا نہ وہ سومنات تھا جو کہا گیا کہ انڈیا میں پہنچا, حبل تھا سب سے اونچائی پر ہے. پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ علی تمہارا ہاتھ کہاں تک ہے, کہا میرا ہاتھ تو اس طرح آسمان پہ پہنچا ہے کہ جو چیز کہی عرش الہی سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر دوں. اب پیغمبر زمین پر ہیں, علی پیغمبر کے کندھوں پر ہیں, اور ہاتھ آسمان پر عرش الہی پر ہے جو انتہا ہے آسمان کی, اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن بشکنی کے اس واقعے سے ہٹ کر بھی پیغمبر نے مدینہ کی مسجد میں وضاحت کی. بعض ایسے دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں کہ ان کو بچوں کی طرح سے اے بی سی ڈی پڑھانا پڑتی اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جائے, جو سمجھنا ہی نہ چاہے, سوتے کو آدمی اٹھا سکتا ہے لیکن جو جاگ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے, آپ سورہ اسرافیل بھی اس کے کان پہ پھونک دیجئے تو اثر نہیں ہوگا. پیغمبر نے واضح کیا, کہا یہ جو قرآن نے جس درخت کی بات کی, یہ درخت ہم لوگ ہیں, ہم لوگ, پھر ہم لوگ کی تشریح لوگ میں کون ہے, لوگ میں آپ آ گئے, لوگ میں آ گیا. کہا کہ اس کی جڑ میں ہوں جو زمین پر ہے, اور اس کی شاخیں علی ہیں آسمان تک ہیں, اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں, ہمیں اس درخت کی مثلاً کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, شجرائے طیبہ کا پتہ قرار دیا, لیکن اس میں ہماری فضیلت بھی آ گئی, ہماری ذمہ داری بھی آ گئی. ایک ہی حدیث میں ہماری فضیلت بھی آ گئی, ہماری ذمہ داری بھی آ گئی, کیونکہ درخت کا پتہ اسے کہتے ہیں کہ جو درخت نہ بھی دیکھے تو پتے کو دیکھ کر اسے درخت کا پتہ مل جاتا. خالی آپ پتہ دیکھیں گے, اگر ذرا بھی آپ کو بوٹنی کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں, سبزے اور ان چیزوں سے ذرا سا بھی آپ کو, یعنی آپ کا آبزرویشن ہی کافی ہے, یہ پیپل کا پتا ہے, یہ نیم کا پتا ہے, یہ فلا درخت کا پتا ہے, یہ آم کے درخت, دور سے خالی پتا دیکھیں گے, ہوا اڑا کے لے گئی پتے کو, کہیں کا کہیں پہنچ گیا, لیکن خالی آپ کو پتا نظر آئے گا, پتا دیکھ کر آپ بتا سکیں گے کس درخت کا پتا ہے. تو اب علی کا شیعہ وہ چاہے نجف اور قم میں پیدا ہو, چاہے ہوا اڑا کے اسے کینیڈا کے اندر اور پکرنگ کے اندر لے جائے, لیکن ایسا ہوگا کہ دور سے ہی آدمی اس کو دیکھے گا, کہے گا یہ تو کسی معصوم درخت کا پتا لگ رہا. کلام الامام امام الکلام اسی کو کہتے ہیں جس پر ہم جیسے طالب علموں کو پورا پورا سال گلا پھاڑنا پڑتا ہے, پھر بھی بات کو نہیں پہنچا پاتے, بڑے بڑے علماء کتابیں لکھ کے عاجز آ جاتے ہیں, معصوم کا ایک لفظ پورا پیغام واضح کر دیتا ہے. شیعہ ہمارے درخت کا پتا ہے, بس اس میں پورا پیغام آ گیا شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی چال, اس کی رفتار, اس کا کردار, اس کا لوگوں سے ڈیل کرنا, اس کی آنکھیں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, اس کی زبان کہاں بولے اور کہاں خاموش رہے, ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں اس ایک لفظ پتے میں. وہاں لفظ رقبہ میں پورا پیغام آ گیا اور ساری حدیثیں, لیکن چونکہ یہ تکرار جو ہے یہ تحصیل حاصل ہے, پیغام آپ کے ذہن میں بھی ہے, جو تھوڑی بہت یاد دہانی تھی وہ بھی ہو گئی, اس لیے اب ذرا سا ہم اس منزل پہ آگے بڑھتے ہیں. اطاعت ہمیشہ محبت سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے اسلام نے بنیاد رکھی ہے محبت کو, یہ مقصد رسالت بھی ہے اور یہ اجر رسالت بھی ہے. اور یہاں رک کر بہت ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جو شاید مجھے مصائب کے قریب کہنا چاہیے تھی, لیکن وہاں وقت نہیں ہوگا, تو ایک چھوٹی سی بات. اب سوال یہ کہ محبت دل میں ہوتی, آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی محبت, تو پتہ کیسے چلے کس کے پاس محبت ہے کہ نہیں, اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی تو ابھی تک آدھے گھنٹے کی تقریر میں پہلی نشانی ہی آتی رہی کہ خود بخود ہمارا کسی کو کاپی کرنا یہ ایک دلیل ہوگی. اور ایک جملہ وہ جو عبد الرحمن ابن عوف سے اللہ کے رسول نے جنت البقیع میں اس وقت کہا, اب بہت مشہور یہ روایت ہے, چونکہ یہ موضوعات علماء کرام اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, اس لیے مجھ جیسا طالب علم اس جانب جاتا ہی نہیں، یعنی میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، یا یہ نہیں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اسے ممبر پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، یہ بیان ہو رہی اور بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا، اور وہی چیز عبد الرحمن ابن عوف کی روایت تو بہت مشہور، جب اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو جنت البقیع میں قبر کھود کے دفن کیا، پیغمبر کی ساری اولاد خدیجہ طاہرہ سے ہیں سوائے ابراہیم کے جو جناب ماریہ قبطیہ سے، اور پھر ماریہ قبطیہ پہ کتنی تہمتیں اور الزامات صرف اس لیے لگے کہ وہ صاحب اولاد ہو گئی، یہ جملہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ جملہ خواتین سمجھیں گے، سوکن اور سوت کا جلاپا، آپ حضرات اپنی بیویوں پہ سوکن لانے والے تو ہیں لیکن خود آپ کو نہیں پتا کہ سوکن کسے کہتے ہیں، یہ خواتین ہی سمجھ پائیں گی، لیکن کینیڈا کے اندر تو الحمدللہ میں نے دو دن پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات قوانین حکومت کے آدمی کو شریف بنا دیتے ہیں، اب یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو خواتین ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، قسم قسم کی تہمتیں لگی، سورہ نور نازل ہوا، یہ الگ بات ہے کہ آج کل سورہ نور کو اس انداز سے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کسی اور پیغمبر کی کسی اور بیوی کے حوالے سے آیا ہے، صحیح روایتیں ہمارے یہاں ہیں کہ ماریہ قبطیہ، خیر بات پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا، ابراہیم پیدا ہو گئے لیکن قبل ان یکلفک حلالہ وحرامہ، جنت البقیع میں جو حضرت ابراہیم کی قبر کی ہم زیارت کرتے ہیں اور یہ زیارت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلا لیا اپنے پاس اس سے پہلے کہ آپ پہ حلال و حرام کے احکامات آتے، بہت بچپنے میں انتقال ہوا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں دفن کیا، اور دفن بھی کیا جناب عثمان ابن مظعون کی قبر کے برابر، مولا کے عظیم صاحب، بلکہ صحابی یا پیغمبر کے ہیں، مولا سے تو عمر میں 30 سال بڑے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت کہ جن کے نام پر مولا نے حضرت عباس کے ایک بھائی کا نام عثمان رکھا، اور یہ کہہ کے رکھا کہ مجھے وہ اپنے بچپنے کا دوست یاد آ رہا ہے، چنانچہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اس کے نام پہ رکھتا، اور اس کے بالکل قریب جناب ابراہیم، جنت البقیع، سارا مجمع 80% چہرے تو مجھے نظر آ رہے جو یا حج کر چکے یا عمرہ، میں نے اسی لیے کہا کہ چہرے نظر آ رہے، یہ خواتین بھی گئی ہوں گی حج اور عمرے پر ان کو بقیع میں داخل بھی نہیں ہوتے، انہیں دیتے ہیں، آپ نے تو زیارت کی، یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، یہ جناب ابراہیم کی قبر، لیکن جب قبر میں دفن کر رہے تھے تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار، یہ صحیح بخاری کی حدیث، زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف نے ہے کیسی شخصیت، اس شورا کا ایک ممبر بھی ان کو بنایا گیا، اور جو کچھ انہوں نے اس شورا میں خرابی پیدا کی وہ خطبہ شخشخیہ میں جا کے مولا سے سن لیجیے، بہت انٹرسٹنگ تاریخ کے واقعات، لیکن میرے موضوع سے باہر، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عمر اس وقت 61 سال ہے، بڑھاپا بھی ہے، اور اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ آیا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، دفن کا مرحلہ، اور ان کے سامنے آپ اس طرح رو رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، جو پیغمبر کی شخصیت جتنی سوبر ہے اس کے اعتبار سے، تو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بھائی اسلام میں رونے پہ پابندی نہیں ہے یا رونے کی اجازت ہے، یہ سب نہیں کہا، پیغمبر نے کہا جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، وہاں کوئی دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ماتم کی اجازت ہے یا حدیث کے اندر ماتم کے لیے کیا احکامات ہیں یا جنگ احد کے بعد پیغمبر نے کیسے گریہ کیا، کہ جب دل پہ چوٹ پڑے گی، تو اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو دل پہ جب چوٹ پڑے گی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جائیں گے، خود ہماری یہ مجالس اور مجالس کے اندر مصائب، بعض لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ بھائی حسین کا مقصد بیان کرو یا حسین کے خطبات بیان کرو، یہ سب بتاؤ، یہ مصائب بیان کرنے کی کیا ضرورت، اب تو حسین کی شہادت کو اتنے سال ہو گئے کہ کوئی بیان نہیں کیا جاتا ہے، جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے زبان پہ فریاد آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہاتھ سینے پہ پڑنے لگتا، پیغمبر کا جملہ، جس کے دل پہ چوٹ پڑے گی تو یہ خود گریہ، دلیل اس بات کی ہے کہ محبت ہے، مگر پھر اطاعت یہ بتاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت ہے، محبت کے بھی پرسنٹیج ہوتے ہیں. اگر اطاعت کے ساتھ محبت ہے تو ابھی جو حدیث آپ نے سنی کل ایمان ملا، تو گریہ نشانی بنے گی کہ اس کے دل میں محبت، لیکن کتنی محبت؟ 1% محبت بھی ہے تو آنکھ میں آنسو آئیں، 100% محبت بھی ہے تو ویسے قرآنی کی طرح انسان شہدات بھی توڑ لے مختلف مرحلے. وہ کیسے پتا چلے؟ ہمیں کتنا بخار ہے، اس وقت ہمارا ٹمپریچر کتنا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھار آپ ایسی سخت مجلس پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ بلڈ پریشر کا وہ جو مانیٹر ہے وہ آپ کے بازو میں باندھ کے چیک کیا جائے کتنا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، جو آپ ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کر رہے ہیں مثلا. اب وہ ہے کہ بتاتا ہے کہ کتنا ہائی بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کو پتا ہے کہ ان کو گلوکوز مانیٹرنگ پتا چلتا ہے کہ کتنی اس وقت شوگر ہائی ہے کہ لو. تو یہ اطاعت پھر یہ بتاتی ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت اس مومن کے پاس ہے. جب 100% محبت آتی ہے تو 100% اطاعت آتی. تو یہ ساری چیزیں مصائب اور عزاداری دلیل بنے گی محبت کی، اور اطاعت یہ پہچان بنے گی کہ اس آدمی کے پاس کتنی محبت ہے. اب جب اتنی محبت آئے گی، جب اتنی اطاعت آئے گی، وہ مکمل محبت قرار پائے گی. اور اس میں پھر ایک اصول یاد رکھی، ایک اصول اللہ. اب یہ ایک بہت کنٹروورشل موضوع پہ بات شروع کر رہا ہوں، شروع نہیں کر رہا ہوں، شروع کرتے ہی ختم بھی کر رہا ہوں، موضوع بہت کنٹروورشل. لیکن اللہ ہر بچے کو اسپریچولی مومن پیدا کرتا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دو تین دفعہ یہ حدیث تو ابھی 9 دن میں بھی آ گئی. بچہ پیدا ہونے والا ہے اسلام پر، یہ اسپریچولی. اور اللہ ہر بچے کو فزیکلی صحت مند پیدا کرتا. تو اب یہ وہ کنٹروورشل موضوع کہ اللہ اگر عادل ہے تو بچے اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور بچے بہرے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں میں وہ جو ہینڈی کیپ یا اسپیشل چلڈرن ہیں یہ خرابیاں کیوں آتی؟ تو اللہ تو عادل ہے. اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی رہتی. میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن عرض یہ کرنا کہ جیسے وہ حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا، ویسے ہی اللہ ہر بچے کو صحت مند پیدا کرتا. اب وہ اسلام والی پوری حدیث کیا؟ اس کے والدین گڑبڑ کر کے اس کے اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں. یا والدین کی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے جو بچے کو ہم ہینڈی کیپ دیکھتے ہیں، یہ ان بچوں کی بات ہے جو بائی برتھ، یہ وہ بھی والدین کی کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور ہر بچہ اللہ کی طرف سے مکمل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہتا ہے انسان کو ہم نے بہترین جسم کے ساتھ اور باڈی کے ساتھ اور اسٹرکچر کے ساتھ پیدا کیا. جو خرابیاں آ گئیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں آ گئیں، لیکن ایک جملے میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا. اب ہر بچہ جب اسلام پہ پیدا ہوا، اور اسلام مینس محبت اہل بیت، کیونکہ اسلام کے معنی پہلی مجلس میں آئے مکمل اطاعت، اطاعت آتی محبت سے. تو اب یہ اسلام کا مطلب محبت اہل بیت. پھر یہ اہل بیت کی محبت اتنے سارے لوگوں میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس کے دو بہت اہم ریزن. نمبر ایک، رزق حرام، جو پرسوں بات شروع ہوئی تھی کل بات آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جو رزق حرام ہمارے گھروں میں آتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا پھوٹا اور معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اپنی اور اپنی نسلوں کی تباہی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن. جسمانی عیب میں یہ ممکن ہے کہ والدین کی غلطی سے بچہ ایسا پیدا ہو کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مرتے دم تک اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن روحانی طور پہ نہیں. کتنا ہی خرابی کیوں نہ آ جائے، ہر وقت واپس آ سکتا ہے. یہ تو باتیں ساری بیان کرنے کی نہیں، مگر رزق حرام. اگرچہ مجھے واقعہ تو اس بچے کا پڑھنا تھا جو پیغمبر کو مدینہ کی گلیوں میں کھلم کھلا گالیاں دے کے بھاگا، مگر وہ 10 منٹ لے لے گا، اتنا وقت نہیں. اس لیے میں وہ والی حدیث پڑھ رہا ہوں جو صرف ایک لائن کی ہے، بہت مشہور ہے مگر ایک لائن والی حدیث. بدترین دشمنان اہل بیت. ہمارا موضوع کیا ہے؟ محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے. محبت آتی کیسے ہے؟ خود بخود آتی. اللہ نے انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو بعد میں اصلاح کیجیے گا, ابھی پورا مجمع نہ بولے. ڈیفالٹ میں ہر بچے کو محبت پر پیدا کیا بائی برتھ. فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے بلٹ ان, اس کے اندر ایک خصوصیت ہر بچے. تو پھر یہ تبدیلی کیسے آتی؟ اچھا بتائیے, دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک, اب یہ قیامت آئی نہیں لیکن ابھی سے ہم آپ سے پوچھ لیں, اہل بیت کے دشمنوں میں بدترین دشمن کون؟ لشکر یزید کربلا والے جو عمر سعد کے پرچم تلے. ان سے بدتر دشمن نہ اس سے پہلے کبھی کسی معصوم کے گزرے ہیں, نہ اس کے بعد کبھی گزرے اور نہ کبھی گزر سکیں گے. بدترین دشمن. آقا حسین نے ان کی دشمنی کا ریزن کیا بتایا؟ اسی کربلا میں بتایا, اسی عاشور کے دن بتایا اور ان کے منہ پہ بتایا, لقد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ کیونکہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے تم میرے خلاف میدان میں آئے اور یہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے. محبت اطاعت چاہتی, جہاں اطاعت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ محبت مکمل نہیں. یہ بہت احتیاط سے میں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ 90% ہو سکتا ہے 80% ہو سکتا ہے, تو اب یہ محبت کمی کیسے آئی؟ کمی کا مطلب اللہ نے تو 100% پیدا کیا, یہ 80 کیسے رہ گئے, یہ 60 کیسے رہ گیا؟ یہ اس رزق کی وجہ سے رہ گیا جو ہمارے گھر میں آیا, ہم نے خود کھایا تو ہمارا وہ محبت کا لیول کم ہوا. لشکر یزید تو لقد ملئت بطونکم من الحرام, پورا کا پورا وہ زیرو پہ آ گیا, بلکہ مائنس پہ چلا گیا, رزق حرام سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. ملئت, ہمارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے نہیں لیکن جو رزق حرام جاتا رہتا. رزق حرام جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تب آپ محبت کو بھی باقی رکھ سکیں گے, اور جب محبت باقی رہے گی تو اطاعت بھی کر سکیں گے, اور جب اطاعت کر سکیں گے تو امام کو ظاہر بھی کروا سکیں گے. تندور میں مومن کو بٹھانے والے واقعے کو میں نے اطاعت کی اطاعت اور ظہور کی دلیل بنایا تھا. ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں, ریپیٹ کرنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. تو یہ رزق حرام. اچھا رزق حرام کی بھی دو قسمیں, کربلا کی میں نے حدیث پڑھی کہ آپ نہ کہیں کہ عزا کے اتنے بڑے دن ہیں اور مولانا نے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کیا. آج تو مولا کی شان میں بھی اتنی حدیثیں آئیں, آج تو مولا حسین کے حوالے سے بھی اتنی باتیں ہوں. تو ایک تو ہے مکمل رزق حرام جو آپ کو یزیدی لشکر میں ملے گا. دو قسمیں, ایک تو وہ ہے کہ انٹینشنلی شراب کا بزنس کرتے ہیں, حرام گوشت کا بزنس کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بزنس ہیں کہ لسٹ بتانے کا کیا فائدہ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی رزق حرام آ جاتا. اب جن جن چیزوں سے ایڈس ہوتی ہے, میں طبیب نہیں ہوں, مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے ان باتوں پر, لیکن یہ اتنے کامن باتیں, اگر انٹینشنلی ہم وہ چیز استعمال نہ کریں تب بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ جو یوز نڈل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایڈس پیدا ہوتی ہے, کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے. یا خدا میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, کوئی انٹینشنلی وہ یوز نڈل میں نے استعمال نہیں کی. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے نائی اور حجام یا بھاربر جن آلات سے شیو کرتے ہیں, مطلب داڑھی منڈوانا تو حرام ہے لیکن جو داڑھی نہ بھی منڈوائے داڑھی کی اصلاح کرے کہا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ایڈس پھیلتی. ہم تو کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے اور یہ ایڈس ہو گئی. ہیپیٹائٹس سی, کتنے ہی لوگوں کو میں نارتھ امریکہ کے جانتا ہوں, کینیڈا کا نام نہیں لے رہا, جو پاکستان گئے اور وہاں جو پانی پیا انہوں نے اس سے وہ ہیپیٹائٹس بھی سی لے کے آ گئے, مر گئے. اب یہ کون سا بیماریوں کا سلسلہ ہے؟ ان انٹینشنلی, نیت ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ چیزیں آ گئیں آپ کے بدن میں. اسی طرح حرام کی بھی دو قسمیں, ایک تو ہے کہ بھائی کام ہی ہم حرام کر رہے ہیں, شراب ہے, جوا ہے, میں بڑے بڑے حرام لے رہا ہوں تاکہ کوئی چھوٹا حرام کا نام لوں اور وہ کوئی مومن مجلس میں وہ کام کرتے ہوں تو لوگ اس سے جا کے کہیں گے آج تو آپ پہ مجلس پڑی گئی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی, لوگ توجہ دلاتے ہیں, ہماری نیت نہیں ہے, اس کی توجہ نہیں, مگر جو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں نا, शैतान, तो वो जो है उसको खास कंधा पकड़ के उसको याद दिलाते हैं, भाई आज की मजलिस तो आपके बारे में थी, तो मैं वो वाले हराम पे नहीं जाता। लेकिन अनइंटेंशनली हराम, जिसकी एक मिसाल तो इतनी 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 आपने सुनी, जब आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, खुमुस ना देना। अब उसका कोई इरादा नहीं है, कोई हराम खाने का या हराम कमाने का या अपने घर में अपने बच्चों को हराम खिलाने का, खुमुस नहीं दिया, वो हराम बन गए। मगर जो खास कनाडा का मसला मैंने देखा, और उन तमाम मुल्कों में जहां हुकूमत बच्चों की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे देती, नाबालिग बच्चे का कोई माल भी उसके अलावा कहीं और खर्च करना उसके वालिदैन को भी इजाजत नहीं। अब हमारे यहां पाकिस्तान में एक आम रवाज है, बच्चे छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके लिए सालगिरह पे गिफ्ट आए या डिलीवरी के मौके पे गिफ्ट आए, अब वालिदैन ने देखा बहुत ज्यादा है, भाई के बच्चे को दे दिया, बहन के बच्चे को दे दिया, किसी और मौके पे दे दिया, सिले रहमी का हिस्सा भी बना रहे हैं, ये सोच भी रहे हैं कि इस बच्चे के लिए तो बेकार है, कितने ये कपड़े पहनेगा और इतने सारे आ गए, मगर ये खुद एक फेले हराम और गुनाह है। अलबत्ता एक मसाला मालूम हो तो ये जायज भी हो सकता है, लेकिन जब तक कि वो मसाला मालूम ना हो उस वक्त तक तो ये फेले हराम। अब पाकिस्तान में आमतौर पे ये होता है इंडिया में कि जितना बच्चे की चीजें आप देते हैं उससे ज्यादा अपनी पॉकेट से बच्चे पे खर्च कर देते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। ये मैंने इशारा कर दिया मसले का, तफसील का मौका नहीं, लेकिन जिन मुल्कों में खुद बच्चों को इतना अपना पैसा मिलता, जब यहां भी होगा हमारे यहां तो ऑस्ट्रेलिया में एक आम तरीका है, स्वीडन में मैं काफी अरसे रहा, वहां का भी एक आम तरीका कि अगर आप 12-12 घंटे जॉब करें उतनी आपकी कमाई नहीं होगी जितनी अगर आप 12 बच्चे पैदा कर लें तो आपकी कमाई होगी, 8 से घर बैठ के जिंदगी गुजारेंगे, यह है हमारे यहां तो यह है। तो आप ये जो मसला, अब ये जो है कि ये मसाला कि जब बच्चे का इतना पैसा आ रहा है तो बाप और मां की इतनी सख्त शरई जिम्मेदारी कि एक पैसा बच्चे का इधर से उधर अगर आपने खर्च कर दिया अपने आप पर, अपने दूसरे औलाद पर, बाहर वालों पर, माले हराम बन गए, ना कोई नियत, ना कोई इरादा, ना दूर दूर ऐसा कोई ख्याल। बेटे तो बाप की जायदाद पर दांत जमा के बैठते हैं, लालच होती है कि बड़े मियां चले तो ये चीज हमको मिले, लेकिन बाप के बारे में कभी नहीं होगा कि वो बेटे के बारे में सोचे। फिर भी ये जो फेले हराम हमारे यहां मुसलसल हो रहा है बच्चे के माल के हिसाब हवाले से, इसके अंदर वो पैसे भी आ गए जो हुकूमतों से मिलते हैं, इसमें वो चीजें भी आ गई जो बर्थडे या मुख्तलिफ मौकों पे बच्चे को बतौर गिफ्ट दी जाती, और बहुत सारे फिर मसाले। मेरा काम आज मसाले बताना तो नहीं, तो अभी एहसान भट्ट साहब ने ऐलान किया कि सैटरडे की मजलिस के बाद 45 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ये तो सिर्फ तवज्जो सीक्वेंस के साथ, मोहब्बत होगी तो इताअत होगी, इताअत होगी तो इमाम जाहिर होंगे, और अगर इताअत नहीं है तो एक तरफ ज़हूर इमाम में डिले है, दूसरी तरफ ये दलील है कि मोहब्बत में कमी आ रही है। मोहब्बत में कमी कैसे आती है? वन ऑफ द मेन रीजन रिस्क हराम। मैंने कहा दो बहुत अहम रीजन थे, आज सिर्फ एक आ सका, वो रिस्क हराम। और मोहब्बत की निशानी क्या है, पहचान क्या है, पता कैसे चले कि इसे मोहब्बत है? वो मैंने कहा कि दिल पे चोट पड़ती, आंख में आंसू आते, इसे हमारे जैसे मरीजों को डॉक्टर हजरत खूब तैयार करते हैं, और हम फिर आपको तैयार करते हैं रूहानी एतबार से। आप में से भी अब उस दिन ऐलान हो रहा था कि मौलाना मोहतरम को इंजाइना का अटैक हो रहा है, स्प्रे किसके पास है, तो अब जो इंजाइना का पेशेंट है उसको सिम्टम्स बताए जाते हैं कि जब ये कैफियत हो तो फौरन संभल जाना और उसका इलाज या रेमेडी ढूंढना, ये इंजाइना के सिम्टम्स हो सकते हैं। खैर मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे अब तक ये मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे खानदान में, लेकिन शुगर उसकी भी माँ वो है। अब डॉक्टर सिम्टम्स बताते कि भाई जब कभी आप में ये निशानी आने लगे, बस समझ लीजिए कि शुगर लो हो रही है और कॉमे में चले गए तो जिंदगी भर के लिए गए आप। मोमिनीन कहते हैं खुदा वो वक्त जल्दी से लाए कि कॉमे में जाए और हमारी जान छूटे, लेकिन मोहब्बत करने वाले भी, मोहब्बत करने वाले भी। जब मैं किसी शिया सर्जन के पास जाता हूं तो वो मेरी उम्र और बीमारियां देख कर ये कहता है कि मौलाना आपको तो कब का मर जाना चाहिए, आप लोगों की दुआओं से चल रहे हैं। तो वाकई दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन सिम्टम्स की बात है। तो अब ये सिम्टम्स में एक ये सिम्टम कि अगर मसाइब सुन के आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं, या मसाइब की हिकमत ही समझ में नहीं आ रही है, महसूस हो रहा है कि मसाइब की जरूरत क्या, पैगाम दे दिया अहले बैत का, वहीं पे दुआ करा के रब्बना तकब्बल मिन्ना कहे कि खुद भी रुख्सत हो मजमे को भी रुख्सत करो, ये दलील है कि वहां कहीं वो कमी हो रही। अब ये मसाइब, अच्छा मसाइब का मतलब खाली आंसू बहाना नहीं, मसाइब का मतलब है कि जो आंसू बहाने वाले उनकी भी मदद करना। अब जो बेचारे वॉलंटियर्स बाहर खड़े हुए हैं, और इस वक्त तो खैर मौसम ठीक है, लेकिन मैं तो बर्फबारी में भी यहां पे आ चुका हूं इसी अलमेंदी में, उनकी हालत देख के मुझे रहम आता, वो हो सकता है सफे अजा पे बैठ के आंसू बहाने का सवाब ना ले पा रहे हो, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं, उनको उसका वो दलील बन रही, सवाब की बात नहीं हो रही, वो दलील बन रही है मोहब्बत अहले बैत की। वरना आपके यहां का मुहावरा है ना कि देयर इज नो फ्री लंच, कोई आदमी इस तरह से फ्री जाके इतनी सर्विसेज दे, उस कॉस्ट से उसको मोहब्बत होगी। हो सकता है कि कहीं म्यूजिक कंसर्ट हो तो वहां भी कुछ फ्री वॉलंटियर पहुंच जाए, उनको उस कॉज से मोहब्बत, इनको हुसैन के कॉज से मोहब्बत। मगर ये सारी निशानियां बनती हैं, ये मसाइब, ये अजादारों की खिदमत। और इसी हवाले से आज मुझसे रिक्वेस्ट की गई, और मैंने कहा कि तो मुझे सवाब का मौका मिला कि आज इस पूरे अशरे में अभी तक ये सिलसिला नहीं हुआ, सेंटर चल रहा, और इतनी सारी इसके हवाले से आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं दीन, इसके लिए तो खर्चा, इसके लिए तो इंतजाम चाहिए, कोई फंड रेजिंग का सिलसिला है। अब एहसान भट्ट साहब आपसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने तो बात को वहां तक पहुंचा दिया, बिल्कुल मैं मसाइब के लिए जहनी तौर पे तैयार हूं। आइए भट्ट साहब, जो आपको कहना है कहिए। नहीं आ रही है, फिर भी ये ले लीजिए आप।
मोमिन, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों को मालूम है कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं आपकी हेल्प से चलते हैं, और आपकी वजह से ही जब ये हम लोग इतनी कामयाबी से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करनी थी कि हमारा इस साल का यौम अज़ा का जो खर्चा है वो तकरीबन $98,000 बजट है, और अभी तक हम रोज़ ऐलान कर रहे हैं और लोग मजारिस की स्पॉन्सर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हमारे पास तकरीबन $14,000 अभी तक जमा हुए हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है आपकी, ताकि हम ये क्वालिटी प्रोग्राम जारी रख सकें। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त करनी है, आपसे मौला के नाम पर मुझे भीख मांगनी है कि आप हमारी हेल्प करें, जितने हो सकते हैं अपने 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 प्लेजेस दीजिए, ताकि हम जो है इसमें आपसे आपकी मदद से आपकी आपको सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले, तो ये सिलसिला जारी रख सकें और अच्छी तरह से जिस तरह से कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास एक मैंने एक साहब से बात की थी, तो एक बंदा ना एक बंदा खुदा ने जो है वो $3,000 प्लेज किया है, आप भी प्लीज़ अपने अपने प्लेजेस दे दीजिए, तो बात ताकि हम ये सिलसिला जारी रख सकें। बिस्मिल्लाह मोमिन। रजा नकवी $200 प्लीज। स्क्रीनर रिजवी $100, ये नई नई बच्ची है अभी जो चंद एक वीक की, माशाल्लाह। जी मामी जी अब्बास $200, कमर अब्बास $500, जाकिल्ला सैयद राफत अली $100, बंदा खुदा $10,000 लबात पड़ी है। صلی علی محمد و آل محمد و تل فرج بندہ خدا $100 جزاک اللہ جی برادر سرفراز زیدی $100 آ بیٹے برادر اصغر رضا $500 برادر مزمل رضوی $200 Brother, brother Abid Mirza, $200. Javed Akbar Saab, $200. Brother Nakvi, $200. Tokir Zizvi, $200. Brother Amin, $200. Brother Jafar Jafri, $500. 500, 5,000, Jafri. MashaAllah, salawat padhi hai inki sehat ke liye, MashaAllah se. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farj. Brother Sabar sent $200. Amar $200. Sayyid Jafar Ali $100. Sayyid Aksar $200. Jazakallah Mumni, we need a lot of money actually, you know, because you need everybody's help. Brother Abbas Rizvi, $200. Muhammad Abbas Rizvi. Iftikhar, Brother Iftikhar, $100. Brother Tahir Naqvi. Tahir Naqvi, $200. Brother Akhtar Jafri, $200. Banda Khuda, $200. Sarwar Rizvi, $200. Brother Asan Sabi, Asan, sorry. $1,000, say salawat, please. Allahumma Muhammad wa Ali Muhammad wa Jil. We need some pledges in thousands so we can get there fast. Jazakallah, salawat padhiye ek matlab banda hai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banda hai khuda $1,000 ek aur salawat padhiye. Nara hai Hazri. Hazri. Allahumma salli ala. Banda hai khuda $2,000 ek aur salawat padhiye banda musliman ke liye. Allahumma salli. Yes. Just for the information, this first ashra will cost about $45,000 at least. So please, we need that at least that much money to recover that first. JazakAllah, Amin. Ji. Brother Adnan Ali, $1,000. Better. My brain is slow, so I have to time like that. Brother, Banda Khuda, $100. Mumineen, this is the desk where you go to the desk, or you can send a check to us. If you want, you can pay credit card or debit card on the counter. When you go to the counter, آپ سے درخواست ہے کہ آپ خاص طور پر 11 محرم اور 12 محرم کا ضرور اٹینڈ کریں ورنہ مولانا صاحب یہاں پر 12 مجالس نہیں پڑھیں گے تو یہ ان کا چیلنج ہے کہ لوگ نہیں آتے میں نے کہا قبلہ آپ کو سننے کے لوگ آئیں گے تو آپ لوگ 11 اور 12 محرم کا ضرور آئیے پلیز جی انشاءاللہ ارے صلوات پڑھیے مولانا صاحب کی صحت کے لیے اللهم صل علی محمد و آل محمد چلے مومن آپ جو لوگ نئے نام دینا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں وہاں پر ڈیسک پہ ہمیں کسی وقت بھی اپنے احتیاط پہنچا سکتے ہیں بہت شکریہ مولا آپ کی ہیلپ کریں مدد کریں برادر ضیاء عباس $5,000 ایک صلوات پڑھیے پلیز اللہم صلی علی محمد و علی نعرہ حیدری باواز بلند صلوات
کیونکہ آج کی مجلس کا موضوع بھی کچھ ایسا بن گیا تھا
तो इस हवाले से जो अभी फंड रेजिंग हुई, और खाली यहाँ तो नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ दीनी प्रोजेक्ट होते हैं, दुनियावी भी, लेकिन हमारा ताल्लुक तो हमारे दीन के हवाले से है, उसमें दो चीज़ें, वक्त नहीं है यार, मसाइब का वक्त शुरू हो चुका है, तो बहुत मुख्तसर। नंबर एक, उसको मुझे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ के लिए नहीं, इसलिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक गाइडेंस एक आलिम दीन की निगरानी में, मॉनिटरिंग में काम कर रही, तो यहाँ तो कोई गैर शरई मसाला नहीं होगा, लेकिन बाकी कई जगह पर अभी अभी यहाँ टोरंटो आने से 3 दिन पहले भी मेलबर्न में एक ऐसे ही फंड रेजिंग में मैं बैठा था, तो वहाँ मैंने मेंबर से बयान किया कि बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी होता है कि हम अपने बच्चों को इनक्रेज करते हैं कि बहुत मुख्तसर सही जो उनकी पॉकेट मनी है उसमें से वो इस किस्म के कामों में दें। और वहाँ पे चूंकि बच्चे कुछ ज़्यादा ही, बड़ों से ज़्यादा बच्चे हिस्सा ले रहे थे, लेकिन मसाला शरी अपनी जगह है, जो अभी बात गुजरी कि बाप और माँ को भी इख्तियार नहीं है नाबालिग के माल पे, तो वहाँ पे ये मसला है कि नाबालिग जो अपनी खुशी से दे रहा और वो लेना है, लेकिन उसके वली शरी से इजाज़त होनी चाहिए। अब वो फिर एक लंबी बहस है कि कैसे पता चला कि इजाज़त है कि नहीं, अगर पता नहीं चला तो खुद कॉन्टेक्ट करें, अगर अंदाज से पता चल गया कि इजाज़त के बगैर तो वो $1,000 नहीं दे सकता, मैं बात कर रहा हूँ 4 साल के बच्चे की बतौर मिसाल, एक बात। दूसरी बात, एक और बहुत अहम हदीस है, उसके दो पहलू हैं, गलतफहमी पैदा ना हो जाए, वक्त भी कम है, तो आपकी तवज्जोहात सिर्फ 2 मिनट के लिए, पूरी तकरीर में मैंने नहीं कहा कि आपकी तवज्जोहात, आपने सुना होगा बहुत सारे खुतबा कहते हैं मेरी जानिब देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी जान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई बात ना सुने, आप तो सवाब के लिए आए, वो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अलगासिबो बिल हयाक अलगासिबो बिल जफा, ये भी एक हदीस, और वो ये है कि अगर किसी से कोई चीज तुम छीन लो जुल्म करके, तो ये हराम गुना, यही तो माले हराम है जो आज का मौजू था कहा, लेकिन अगर बिल जफा अलगासिबो बिल जफा, जफा करके गस्प करो, वैसा ही वो आदमी है कि अलगासिबो बिल हया, जुल्म नहीं किया लेकिन किसी की शर्म से, मुरव्वत से फायदा उठाकर उसकी जेब से जबरदस्ती पैसे निकलवाए। एक तो होता है लोगों को शौक दिलाना, लोगों को इनकरेज करना, राह खुदा में खर्च करो छुपा कर, लेकिन अगर सबके सामने खर्च करने से ये इम्कान है, ओनली चांसेस कि शायद तुम्हें देख के दो आदमी और बोल उठे, तो हुक्म है कि लोगों के सामने। और एक होता है कि इतना ज्यादा किसी को पुश करना कि गोया जबरदस्ती उसकी जेब से पैसा निकाला, वो भी गासिब, उसको वो भी जायज नहीं। मुश्तहिदीन ये मिसाल लिखते हैं वुजू की शरायत में कि पानी जो वुजू का है वो बिल्कुल जायज होना चाहिए, अगर आपने किसी से जबरदस्ती पानी लिया उसकी इजाजत के साथ, लेकिन इतना उस पर दबाव डाला कि आपको लग रहा कि वो दिल से तो राजी नहीं है, लेकिन क्या बोले, बात आ गई वुजू और नमाज की, शर्म में वो खामोश हो गया, तब भी वो वजू बातिल होगा। तो चूंकि आजकल फंड रेजिंग हमारे यहाँ बहुत होती है, हर जगह होती है, और इतने सारे प्रोजेक्ट भी हैं, और वो मोमिनीन कराम ही की मदद से वो प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, तो ये दो उसकी शरायत भी थी जो मैंने बयान कर दी। लेकिन खुलासा इसका ये कि हर आदमी के दिल में यह ख्याल आए कि जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी नया प्रोजेक्ट नहीं, जो रनिंग भी एक्सपेंसिस, अगर ये अहले बैत से मुताल्लिक है तो इसमें हमारा शेयर क्या होगा, यह हर आदमी की जिम्मेदारी। और इसी जिम्मेदारी का दूसरा नाम अब्बास है। अब्बास क्या है? अब्बास इसी जिम्मेदारी का नाम है कि आम आदमी नहीं, अली सोच रहे हैं कि करबला के अंदर मेरा जाहिरी शेयर क्या होगा। हुसैन नहीं, हुसैन तो रसूलुल्लाह का बेटा, हुसैन तो रसूल का वारिस है, हुसैन तो रसूल को रिप्रेजेंट कर रहा, मेरा भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए। जो जो दो जुमले उलमा मजलिस में बहुत कहते हैं उसी को दोहरा रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। एक शहजादी कौनैन का जालिम के दरबार में खुतबा देते वक्त जान बूझ कर ज़ैनब कुबरा को अपने साथ ले जाना, बाज़ औक़ात तो ऐसे मौकों पे बच्चों को घर में बिठा दिया जाता ظالم کے دربار میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیفیت تاریخ، خاص شہزادی کو لے کے گئی، شہزادی کونین کا جو فدق کا خطبہ ہے اس کی تو راویہ ہی زینب کبریٰ، وہ اس لیے ہے کہ خود کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ، یہ وہ ٹریننگ تھی جو فاطمہ کی خواہش کے کربلا میں میرا کیا حصہ ہوگا، میرا حصہ زینب، اور وہ عباس کی ولادت سے پہلے مادر عباس سے شادی، مولا کا عقیل سے کہنا کہ آپ بتائیے کہاں شادی کروں، کیا علی نہیں جانتے، کیا علی کو نہیں معلوم ہے کہ کس گھرانے میں یہ شادی اللہ روز ازل لکھ چکا ہے، مگر یہ اپنی وہی جو ابھی آپ نے فنڈ ریزنگ میں دیکھا کہ علی کو تو پتا ہے کہ عباس مجھے ریپریزنٹ کرے گا، عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرنا، کیا آپ بھی تو سوچئے کہ جب علی کربلا کے لیے اپنا حصہ تیار کر رہا ہے تو میرا حصہ کیا ہوگا، چنانچہ مسلم ابن عقیل اور عباس کی ولادت ایک ہی سال ہوئی، تو جو ابھی ایک عبادت ہوئی یہ سیرت عباس کا ایک حصہ بھی ہے، اور آج کی رات اس کا موقع ملا، لیکن بس اب میں جلدی جلدی مصائب پہ آ جاتا ہوں، عباس کربلا میں علی کا نمائندہ، عباس کربلا میں علی کو ریپرزینٹ کر رہا، اگرچہ ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ممبر سے یہ جملہ ذرا کم پڑھا جاتا ہے، لیکن معلوم ہر ایک کو ہے، کم پڑھا جاتا ہے تو میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول، اکبر کو دیکھو تو گویا رسول کو دیکھا، اکبر کو دیکھو تو رسول کا چہرہ یاد آتا، تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، عباس کا چہرہ دیکھو تو گویا علی کو دیکھ رہے، اب یہ بات نامکمل کیا ہے کہ علی کے چہرے کے لیے ہمارے پاس کتنی روایتیں آئیں، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرہ 70 انبیاء، آدم کی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، روایتیں وہ فضائل کی روایتیں، اور میں منزل مصائب پر، یہ سب عباس کا چہرہ، عبادت بھی ہے اور تمام انبیاء کی شان بھی عباس کے چہرے پہ، اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ جو لقب علی اکبر کا نہیں ہے وہ عباس کا ہے، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ہے چاند، دیکھیں یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہو گیا، کیونکہ بنی ہاشم خود ساری دنیا میں خوبصورت ترین خاندان ہے، اور اس خاندان میں کوئی اتنا حسین ہو کہ اس کا لقب ہی قمر بنی ہاشم پڑ جائے، البتہ ایک جملہ میں نے 3 بار کہا تو ذرا سے اس کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی روایت وہ پڑھ دوں جو میرے مرحوم استاد بہت پڑھا کرتے تھے، عباس علی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، عباس میدان کربلا میں علی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس فقط علی ہیں، یہ بھی تو ہے نا، ایک واقعہ جو میں نے کہا میرے استاد تو بہت پڑھتے تھے، ماہ شعبان میں جب عباس کی ولادت ہوئی، مولا مسجد النبوی میں مصروف عبادت ہے، ایک بار گھر سے پیغام آیا یا علی مبارک کو بیٹا پیدا ہوا، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے علی نے کتنی تمنا کی، توہین والا جملہ نہ سمجھیے، لیکن حسن کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی، حسین کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی، محمد حنفیہ جیسے صاحب فضیلت کی ولادت کے موقع پر، عباس کے بارے میں ہر ایک کو پتا، ام البنین کے لیے پیام بھیجوانے سے لے کر ام البنین کی کو لے کر آئے برات میں مدینے آنے تک، شب عاشور خود حبیب ابن مظاہر کا جملہ ہے نا کہ مجھے یاد ہے اب تک وہ رات کہ جب مادر عباس کو لے کے میرا مولا آیا تھا اور کہہ رہا تھا یہ شادی تو میں نے صرف کربلا کے لیے کی ہے، تو عباس علی کے 12 بیٹوں میں وہ بیٹا جس کے لیے علی کی بے چینی، علی کی تڑپ، علی کی دعا، علی کی تمنا، علی کی کوششیں سب کے سامنے، چنانچہ پیغام ملا کہ یا علی مبارک ہو، آپ کے یہاں وہ بیٹا ہو گیا، میرا مولا فوراً شکر کے سجدے میں گرا، پہلے شکرانہ ادا کیا، پھر ام البنین کے حجرے میں آئے، کہاں پہ یہ حجرہ؟ جہاں پہ آج باب جبرائیل ہے وہیں پہ ام البنین کا حجرہ، وہاں آئے، بچے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت، چہرہ دیکھا اور کہا کہ واقعا ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا، اور میں اس کا نام اس لیے عباس رکھتا ہوں کہ میرے آقا اور مولا نے رسول اللہ نے مجھے اس بچے کے بارے میں خبر بھی دی تھی، نام بھی دیا تھا. اب جیسے ہی یہ سنا، عباس زینب کبریٰ ماں کی خدمت کے لیے اسی حجرے میں موجود، اسی حجرے میں ہے ماں کی خدمت، یہ نام سنا عباس تڑپ کے آگے آئی، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. یہ اس لیے زینب نے کہا کہ عباس سے پہلے علی کے کئی اور بیٹے ہو چکے ہیں، وہ سب زینب کے بھائی، لیکن بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا ہاں اسی کا نام عباس، تو بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجیے. علی کی گود سے عباس زینب کی گود میں گئے، زینب نے گود میں لیا اور اس کے بعد عباس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. اذان اقامت تو مولا دے چکا، علی مسکرائے اور کہا کہ زینب ابھی تو یہ دنیا میں آیا، اتنی جلدی اور بے چینی کیا ہے، ابھی سے بھائی سے باتیں شروع کر دی. ارے عباس تو تیرے ہی پاس رہے گا، تیری گود میں پلے گا. زینب کبریٰ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ تقریباً 22 سال. جب بہن 22 سال بڑی ہو تو وہ ماں کی مانند ہے، کہا تیرے پاس ہی رہے گا، تیری ہی گود میں پلے گا، اتنی بے چینی کیا ہے باتیں کرنے کی. تڑپ کے کہا کہ نہیں بابا، ابھی بہن اور بھائی کی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی، یہ تو ایک امانت کو میں نے ادا کیا. جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے بلا کے کہا تھا، زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی. عباس علی کو تو نمائندگی کر ہی رہا ہے کربلا میں، لیکن کیا رتبہ عباس کا ہے کہ فاطمہ زہرہ عباس کو خصوصی سلام زینب کے ذریعے بھیجوا رہی ہیں. اور واقعا میدان کربلا میں عباس کو اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اہل بیت کو عباس، یعنی وہ جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت اور خود اہل بیت کا مشکل کشا عباس، عباس مشکل کشاؤں کا مشکل کشا. اہل بیت کے گھرانے میں بھی تو کبھی امتحان خدا کی وجہ سے پریشانی آتی، ہمارے اور آپ کے گھر میں پریشانی آئی، ہم ایک بار کہتے یا علی یا حسین، اور خود اگر حسین کے گھر میں پریشانی آئے، علی کے گھر میں پریشانی آئے، ہر ایک کی زبان پہ آتا یا عباس. چلیں عباس کی 34 سال کی باقی زندگی کو چھوڑ دیں، خالی ایک عاشور کے دن کو دیکھ لیجیے، عباس بچوں کے دل کا سہارا عباس ہیں. میں ابھی عباس کی ماں کی تو کیفیت بتا ہی نہیں رہا ہوں کہ جب مدینے میں عباس کی ماں کو پرسہ دیا جاتا ہے ام البنین، تو کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پرسے پہ یقین ہی نہیں، پرسہ تو مرنے والے کا دیا جاتا ہے نا، میں نے عباس کو پالا ہے، دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے اس دنیا میں اب تک تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے. لیکن پھر ماں یقین کیسے کر لیتی، کہا لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. کب یقین کرتی ہے ماں؟ جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے تھے، جب سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے تھے. نہیں نہیں نہیں، کب یقین کرتی ہوں؟ جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی. میرا عباس زندہ ہوتا تو مجالتی کسی کی چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا. دیکھیں یہ خود وہ ام البنین ہیں، جو ام البنین بھی باب الحوائج ہیں، مگر اتنا بھروسہ عباس پر ہے، جب تک عباس موجود ہے وہ 30,000 کا لشکر ہو کہ 3,00,000 کا چادر زینب پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور وہ بچے کربلا میں، بچے بہت پیاسے، لیکن یہی بچے تو کوفے میں بھی پیاسے گئے، یہی بچے تو شام میں بھی پیاسے گئے، کہیں پانی ملا نہیں. تبھی تو بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا. ارے تبھی تو زندان شام سے رہائی کے موقع پر زینب کبریٰ نے، نہیں زندان شام میں بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت زینب کبریٰ نے وجہ بتائی کہ آنے والا پانی اور کھانا اتنا کم ہے، سب پیاسے اور بھوکے رہ جاتے ہیں، میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی. بچے پیاسے ہیں کربلا میں، پیاسے ہیں کوفے میں، پیاسے ہیں راہ شام میں، پیاسے ہیں زندان شام میں، مگر کیا وجہ ہے کہ پہلے تین دن تو بچے آلتش آلتش بہت کر رہے ہیں، اور پھر جو بچے خاموش ہوئے، پیاسے تو ہیں خاموش کیوں ہوئے؟ پانی نہیں ملا تھا، عباس مارا گیا، جب عباس کا عالم فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی کی فریاد نہیں کی کہ پانی مانگ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، نہیں، عباس پہ بھروسے کی وجہ سے ہے، ہے کوئی پانی لانے والا؟ یہ بچوں کی کیفیت، اور وہ آقا حسین کی حالت۔ عرب کے ایک شاعر نے، میں بہت لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، جناب عباس کے شان میں ایک مرثیہ کہا، الیوم استجار به الہدا، عاشورے کے دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے۔ مرثیہ کہہ کہا یہ تو توہین امامت ہے، شب جمعہ دیکھا کہ میں حضرت آقا حسین کے روزے پہ کھڑا ہوں، روزہ بالکل خالی ہے، آج شب جمعہ روزہ خالی ہے کیوں؟ پتہ چلا حسین تو خود اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے، وہاں گیا، آقا حسین بھی نظر آ گئے، اور آقا حسین کہتے ہیں اے شاعر، تو میرے بھائی کا یہ مرثیہ لوگوں کو کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے، آپ امام وقت ہیں، میں نے یہ شعر کہہ دیا کہ آپ عباس کی بنا میں تھے۔ حسین نے کہا کوئی توہین نہیں ہے، تو نے حق بیان کیا، جب تک عباس زندہ تھا حسین بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ یہ دو جملے کربلا میں صرف عباس اور حسین کے حوالے سے ہیں۔ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا، ادرکنی کہہ کے حسین کو پکارا، عباس واحد مجاہد ہے، گھوڑے سے گرا تھا، ادرکنی نہیں کہا تھا۔ معلوم ہے میرا آقا کتنا اس وقت تھک چکا ہے، کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ادرکنی کا مطلب تو ہے بلانا، عباس کی زحمت نہیں دینا چاہتے، صرف اتنا کہا آقا علیکا منی سلام، بھائی کا آخر، غلام کا آخری سلام لے لو۔ مگر یہ بات آ کیوں گئی؟ جیسے ہی یہ سنا حسین نے کمر پکڑ کے، صرف عباس کا سلام سن کے حسین نے کمر پکڑی ہے، اور کسی مجاہد پہ نہیں، کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، آج تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹ کے رہے گی۔ اور اب اپنے مرحوم استاد کا جملہ دوہرا دوں، اور آپ کی زحمتیں تمام، ماں کو یقین ہے عباس پر، جب تک عباس چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بچوں کو بھروسہ ہے عباس پر، جب تک عباس زندہ ہے پانی آ سکتا ہے، حسین کمر کا سہارا ہے عباس۔ اور اب سن لیجئے، اللہ جب کبھی آپ کو خیمہ گاہ میں لے جائے، جاتے ہیں آپ ہر سال زیارت پہ، تو جیسے ہی خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلا خیمہ عباس کا ملتا ہے۔ عباس محافظ ہیں، سیدانیوں کے خیمے اندر ہیں، شب عاشور آ گئے اور شام ختم ہو رہی، شب عاشور کا آخری وقت ہے، فجر قریب ہے، عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر رہے ہیں۔ عباس کو کیا معلوم تھا، کل نہ مجھے تلوار چلانے دی جائے گی، نہ تلوار لے جانے دی جائے گی۔ جب عباس گئے بھی تھے تو حسین نے تلوار رکھوا لی تھی، نیزہ دیا تھا، صرف دشمنوں کو دور کرنا بس، لیکن ابھی تلوار سیکل کر رہے ہیں کہ ایک بار عباس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ عباس گھبرا کے تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا، زینب کبرا، وارث فاطمہ، ایک بنت علی عباس کے خیمے میں داخل ہو رہی۔ تڑپ کے عباس نے کہا شہزادی، آپ نے غلام کے خیمے میں کیوں زحمت کی؟ ارے مجھے بلا لیا ہوتا۔ عباس کا جملہ وہی ہے جس میں زینب کا پورا احترام، اور زینب کا جواب وہی ہے جس میں بہن کی پوری محبت ہے، عباس بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات؟ اور دیکھو میں اس لیے آئی ہوں کہ ابھی یہ تمام سیدانیاں، زینب کبرا کا خیمہ آپ کو یاد آ رہا ہے، آج بھی آپ کربلا میں جائیے، زینب کا خیمہ بالکل درمیان میں ہے، یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھیں، اور آنے کے بعد مجھ سے صرف ایک سوال کیا، شہزادی تو مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی ہے، ہم تو اسے صرف یہ پوچھنے آئے کہ کل کے سارے مصائب کے لیے ہم تیار ہیں، یہ ساری بیویاں پوچھ رہی ہیں، لیکن کل ہمارے حجاب اور پردے اور چادر کا کیا ہوگا؟ زینب نے کہا بات، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، کیونکہ میرا جواب تیرے جواب پر دار و مدار، अब्बास ने हाथ जोड़े और कहा, शहजादी जब तक अब्बास जिंदा है किसी बीवी की चादर पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। और ज़ैनब को उम्मुल बनीन की तरह से इतना यकीन है कि अब्बास को तो कोई मार ही नहीं सकता है, चुनांचे इसी यकीन के साथ आके कहा, बीबियों अली की बेटी तुमसे वादा करती है कि कल तुम्हारी चादरें महफूज हैं। फजर के करीब ये वादा किया और असर के वक्त ये वादा वापस लिया। वापस कब लिया? जब मैदान करबला का वो वक्त आ गया कि सुबह से तड़पने वाले अब्बास को भी मख्तल में जाने की इजाजत मिल गई। अब्बास सुबह जिहाद शुरू हुआ हर बार तड़प के आका के पास आते, मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी। हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो। फिर वो वक्त आ गया कि जवाना ने बनी हाशिम की बारी आ गई। अब्बास ने कहा, आका ये मेरे गोद के पाले हुए, ये सब मेरे शागिर्द हैं, मुझसे बहन की औलाद के लाशें नहीं देखे जा रहे, भाइयों की औलाद के लाशें नहीं देखे जा रहे। अकबर का लाशिया और अब्बास जिंदा रह के देखें, कासिम का लाशिया और अब्बास देखें, औन मोहम्मद के लाशें, आका हुसैन को वही जवाब, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार। और आखिर में वो वक्त आ गया कि अब अब्बास आए, आका अब तो मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम मेरे लश्कर के आलमदार, तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तड़प के कहा, लेकिन मौला वो लश्कर अब रहा कहां, जिसका मैं आलमदार था वो लश्कर रहा कहां, मेरे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहा, नहीं अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी। मायूसी के आलम में अब्बास बाहर निकले तो फिर ये जुमला सुन ली, सारी कायनात का सहारा है मुश्किल कुशा अली और इनका खानदान, और मुश्किल कुशा के घराने का सहारा है अब्बास, और अब्बास पर जब कोई मुश्किल आ जाए तो अब्बास का सहारा है सकीना। चुनाचे जैसे ही हुसैन ने मना किया, अब्बास अपने खेमे में आए। फिर जहन में लाइए, आज भी करबला में अब्बास का खेमा मौजूद है। एक मर्तबा नन्नी सकीना आई और कहा, चचा ये सारे प्यासे बच्चे मेरे पास आए और कह रहे हैं कि अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, कलेजा फूका जा रहा है, तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, क्या थोड़ा सा पानी नहीं ला सकती हो, क्या थोड़ा सा पानी मुहैया नहीं कर सकती हो? चचा मैंने उनसे वादा कर लिया, मैंने उनसे वादा कर लिया, पानी आ रहा है, इंतजार करो तुम्हारी प्यास बुझेगी, और ये वादा मैंने तेरे भरोसे पे किया। चचा पानी ले आ। अब्बास के तो दिल की कली खिल उठी, अब्बास की तो मुश्किल दूर हो गई। एक मर्तबा झुक के सकीना को गोद में लिया का, सकीना बेटी तेरा चचा तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन क्या करूं आका इजाजत नहीं दे रहे। सकीना ने कहा, चचा इतनी सी बात, आज तक बाबा ने मेरी कोई बात नहीं टाली, आइए आप चले मेरे साथ, मैं आपकी सिफारिश करती। अजीब मंजर बना, आज सकीना अब्बास की सिफारिशी बन के हुसैन की बारगाह में आई। हुसैन इमाम मासूम, एक बार जब ये मंजर देखा कि सकीना की सकीना गोद में आ रही है अब्बास के, समझ गए, कहा, अब्बास अब तुम उसकी सिफारिश लाए हो कि मैं मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन सकीना बेटी अभी सिफारिश कर तो रही है, थोड़ी देर बाद यही चचा बहुत याद आएगा, जब रुखसार पे तमाचे लग रहे होंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ रहे होंगे, जिस चचा की सिफारिश कर रही है यही बहुत याद आएगा। जाओ अब्बास, पानी के लिए इजाजत दी, सकीना की सिफारिश पानी की थी। और इधर अब्बास घोड़े पे सवार होके तेजी से चले, ऐसा ना हो आका इजाजत वापिस ले लें। हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास रुक जाओ, कहां जा रहे? अब्बास का दिल धड़का, ऐसा लग रहा है कि मुझे रोक लिया जाएगा। हाथ जोड़ के कहा, आका आप ही की तो इजाजत थी। कहा, ये मैंने इजाजत दी, लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि मेरी ज़ैनब भी तुझे इजाजत ना दे। 55 बरस की बूढ़ी बहन जिसने 22 साल की उम्र से आज तक अपनी गोदों में अब्बास को पाला, जवान किया, औलाद की मानिंद अब्बास से मोहब्बत हुआ, अब्बास ज़ैनब के पास गया, शहजादी अब मैं मरने जा रहा हूं, सर से पैर तक देखा, कहा, अब्बास जब मुझे बाबा याद आता था तो मैं तुझे देख लेती थी, लेकिन जा, नाना के दीन की खातिर ज़ैनब ये कुर्बानी देने को भी तैयार, عباس چلے. دو جملے اس وقت, ابھی مصائب کا ایک ٹکڑا باقی ہے, لیکن دو جملے اس وقت فضا میں گونجے. ایک سکینہ کا, سارے بچوں سے کہا کہ کوزے ہاتھ میں لے کے خیموں سے باہر آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے. زندگی میں آج تک میرے چچا نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, وہ پانی آ رہا ہے, کوزے لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری آواز فضا کی تھی, در خیمہ پہ کھڑی ہیں, آواز دی زینب, شہزادی زینب ذرا یہاں تو آئیے. جب میں آپ کو حالات بتاتی تھی کہ میرا مولا بدر میں کیسا لڑا, احد میں کیسے لڑا, خندق میں کیسے تلوار چلائی, خیبر کا قلعہ کیسے فتح کیا, آپ مجھ سے پوچھتی تھی نا, اما فضا بابا کی جنگ سنتے رہی ہوں, کاش میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کی جنگ دیکھی ہوتی, ذرا در خیمہ پہ آ کے دیکھیے, یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے, یہ حیدر کرار قلعہ خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. وہی شان, وہی انداز, وہی طریقہ. بات مختصر کرتا ہوں, پانی لے کے آئے, پانی لے کے آئے. عمر سعد نے آواز دی, یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے قیامت آ جائے گی. 30,000 کا لشکر عباس پہ ٹوٹ پڑا. عباس کے پاس تلوار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے. ایک مرتبہ 30,000 کا نرغہ, بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, تڑپ کے سکینہ کو دیکھا. سکینہ نے کہا علم دیکھتے رہو نا, علم میرے چچا کے ہاتھ میں ہے, جب تک علم نظر آ رہا وہ میرا چچا آ رہا ہے, علم آگے بڑھ رہا. ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا, آگے بڑھتے بڑھتے علم اس طرح سے دائیں طرف جھکا کہ ایسا لگا کہ علم گرنے والا. بچے گھبرا گئے, مگر علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا, سکینہ تڑپ گئی, گھبرا گئی, خدا خیر کرے, علم ایک مرتبہ سنبھل گیا اور آگے بڑھا. اور ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا یہ عالم سیدھا زمین کربلا پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور عباس کی آواز آ رہی, آقا علیکا من السلام. حسین تو کمر پکڑ کے کہہ رہے الان انکسرا زہری, اور سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ سے پھینکا, دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا, چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, تو واپس آ جا. ارے سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. مسائب بہت ہے, بالکل آخری جملہ, بس ایک بار حسین عباس کے قریب گئے, عباس سے ایک وصیت کی, خواہش ظاہر کی, مجھے بھائی کہہ دو. بھائی کہا اور عباس دنیا سے رخصت ہوئے. علم لے کے آئے اسی خیمہ گاہ کے صحن میں جہاں آج بھی آپ جاتے ہیں, علم عباس لے کے کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ کا زینب, زینب عباس کا علم سنبھالو اور مجھے جانے کی اجازت دو, اب میں مرنے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا میں ابھی آتی ہوں, رخصتی کے مسائب پرسوں سنیں گے, میں ابھی آتی ہوں. اور علم لے کے آئیں اور آواز دی, اے ام کلثوم, اے فروا, اے لیلا, اے رباب, اے رقیہ, اے ساری بیویوں ذرا قریب تو آنا. بیوی آ گئی, شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں نے کل آج صبح تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت ہیں. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے, اس لیے کہ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا میرا عباس مارا گیا, عباس مارا گیا. ہائے علم آ گیا, علمدار نہ آیا, علم آ گیا.